السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رشادي باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معروف دعا میں فرمایا کرتے تھے: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آج خطبہ کا موضوع ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے پہلے اس موضوع پہ بات کریں گے. دوسرے نمبر پہ مخلوق بھی راضی ہوتی ہے، مخلوق کے راضی ہونے کا کیا طریقہ ہے، یہ رضامندی کیسے ہوتی ہے، اور خالق اور مخلوق کی رضا میں کیا فرق ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہوتا ہے، چند مثالیں. اور آخر میں یہ کون لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور بار بار فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، کیا خصوصیات ہیں، اور ان کے مخالفین کون ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں. اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں جو کچھ آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس وقت، کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان چند اہم باتوں کے تعلق سے آج حکمے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے صفت الرضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور صفت الرضا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یہ صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، اور بعض علماء تین قسمیں بھی کہتے ہیں. صفات ذاتیہ، یہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان صفات کا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، حیات، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سے ہمیشہ متصف ہے، زندہ ہے، اللہ تعالیٰ علم سے ہمیشہ متصف ہے، یعنی یہ نہیں کبھی جاہل تھے پھر علم حاصل کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عالم ہے، بلکہ خوب علم رکھنے والا ہے. تو یہ صفات ذاتیہ ہیں، اور صفات ذاتیہ میں سے صفات ذاتیہ خبریہ بھی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں، صفات ذاتیہ ہیں. دوسری قسم کی صفات صفات فعلیہ ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ صفت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ محبت کی صفت، جیسے کہ نفرت کی صفت، جیسے کہ راضی ہونے کی صفت، جو آج کا موضوع ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جیسے کہ عرش پر مستوی ہونے کی صفت، جیسے کہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان کی طرف نازل، دنیا کی آسمان کی طرف نازل ہونے کی صفت، یہ سارے صفات ہیں، صفات فعلیہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے اور جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. تیسرے قسم کی صفات صفات ذاتیہ فعلیہ، دونوں صفات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، لیکن کلام کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے اس صفت سے. الغرض اہل جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، یہ چار شرطیں لازم ہیں. اہل جماعت اہل الحدیث سلف منہج پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان پیارے ناموں سے پکارا کرو. اور اللہ تعالیٰ کا صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات الکمال سے متصف ہے. رسول جماعت کی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام بھی ہے اور صفات الکمال سے متصف بھی ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ہے بغیر تعطیل کے، یعنی بغیر انکار کرنے کے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ، اور اہل بدعت انکار کرتے ہیں. جیسے کہ جہمیہ سب سے پہلے فرقہ نکلا اور اس نے یہ کہا، ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، مکمل انکار کرتے، اس لیے ان کو کہتے اہل التعطیل. اہل التعطیل یعنی انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مکمل انکار کرنے والے. دوسری شرط ہے بغیر تحریف کے، اور تحریف سے مراد یہ ہے کہ صحیح معنی سے ہٹ کر غلط معنی بیان کرنا، کیونکہ اہل بدعت میں سے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے انکار تو نہیں کیا، بعض صفات پہ اقرار کیا اور بعض کا انکار کیا، اور جن صفات کا اقرار کیا ان میں تحریف کر دی تأویل کے نام پر. تو حضرت الجماعت نے دوسری شرط رکھی کہ بغیر تحریف کرنے کے، یعنی جو صحیح معنی ہے صفت کا اس معنی کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور یہ صفت ہے. اس کی مثال اہل التحریف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، قرآن مجید میں ہاتھ سے مراد طاقت یا قدرت ہے یا نعمت ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہاتھ طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ حقیقی ہاتھ نہیں ہے جیسے کہ ہاتھ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اور یہ معنی بالکل غلط ہے. عربی زبان میں ہاتھ معروف چیز ہے جس سے پکڑا جاتا ہے، اسے ہاتھ کہتے ہیں، اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے معنی جو حقیقی ہاتھ کا ہے وہی معنی ہے. احسن جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابلیس تو نے آدم ایسا سجدہ کیوں نہیں کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. سورۃ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں تو نہیں ہے نا، دو طاقتیں تو نہیں ہے نا، تو یہاں سے متعین ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ دو سے مراد دو ہاتھ ہی ہیں. تیسری شرط ہے بغیر تکیف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، کیونکہ اہل بدعت نے جب بعض صفات کا اقرار کیا تو اس کی ان صفات کی کیفیت بھی بیان کی، اور اہل تشبیہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ویسے جیسے مخلوق کی صفات ہے، اور تمثیل بھی کر دی. تو تکیف سے مراد کیفیت بیان کرنا، اللہ تعالیٰ محبت تو کرتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے، یہ کیسے کا جواب کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہیں لیکن ہاتھ کیسے ہیں، یہ سوال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتا ہے، راضی کیسے ہوتا ہے، اور دو ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں. کیونکہ اس مسئلے کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں. جس کی دلیل موجود ہے وہ ہمارا دین ہے، جس کی دلیل موجود نہیں ہے اس کی کھوج میں پڑنا، اس کے پیچھے لگنا شرعاً جائز نہیں ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جو مسائل ہیں. اور چوتھی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کی، اس جماعت کے نزدیک بغیر مثلیت، بغیر تمثیل کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کی. اہل بدعت میں سے ایک گروہ نے، جسے مشبہ کہتے ہیں، انہوں نے اقرار تو کیا ہے، مان تو اللہ کے نام بھی ہے صفات بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جس ویسے جس کے مخلوق کے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، مثلیت بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے، پوری کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نفی بھی کی ہے، اثبات بھی کیا ہے، انکار بھی کیا ہے، اقرار بھی کیا ہے. نفی مثلیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کی نفی نہیں کی، مثلیت کی نفی کی ہے، بلکہ اسماء و صفات کا اقرار کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، نفی ہے مثلیت کی. وہو السمیع البصیر، اس میں اقرار ہے اللہ تعالیٰ کے نام السمیع البصیر کی، اور ان دونوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت السمع اور صفت البصر، سننے کی صفت اور دیکھنے کی صفت. اہل بدعت میں سے جتنے گروہ بھی موجود ہیں، انہوں نے ان چار شرطوں میں خلل ضرور آپ کو نظر آئے گا. یہ چار شرطیں حضور جماعت یا علماء ان پر اجماع ہے، یاد رکھیں، حضور جماعت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اور اسماء و صفات کی اہمیت دیکھ لیں. توحید کی تیسری قسم ہے، توحید کی تین قسمیں، توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، وہی اکیلا ہی زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. دوسری قسم توحید الوہیت کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا صرف کرنے کا نام توحید عبادت ہے، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں اسے. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنے ناموں میں اور صفات میں، نام اللہ تعالیٰ کے سارے پیارے ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اور صفات سارے کے سارے کامل صفات ہیں، صفات الکمال ہیں. اور اسماء و صفات کے بعد میں رسول جماعت کا اجماع ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کے اس نام پر اور اس صفت پر رسول جماعت کا ایمان ہے، اقرار کرتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ، ہر وہ نام، ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یا جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ثابت کر سکتا ہے اور نہ کوئی صفت ثابت کر سکتا ہے، تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اور ان چار شرطوں پر بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکیف کے، اور بغیر تمثیل کے، ان چار شرطوں پر اجماع ہے. جس نے بھی اسماء و صفات میں غلطی کی ہے، اس نے ان چار شرطوں میں سے کسی میں غلطی ضرور کی ہے، اور جس نے چار شرطوں کسی پہ غلطی کی ہے وہ دائرہ اہل سنت جماعت سے خارج ہو گیا ہے، اس نے اپنا کوئی نہ کوئی گروہ بنا لیا ہے، جو سلف صالحین کہ جماعت سے بالکل الگ ہے اور ان سے خارج ہے. مثال کے طور پر جہمی آئے, الجہمیہ یہ وہ فرقہ ہے جو جہب بن صفوان کی تقلید کرنے والا ہے. جہب بن صفوان نے کہا اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے, سب کا انکار کر دیا. ان کے بعد معتزلہ آئے, معتزلہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفات نہیں ہیں, ہم صفات کا مکمل انکار کرتے ہیں لیکن ناموں کا اقرار کرتے ہیں, اور ناموں کا اقرار بھی دلائل کی روشنی میں نہیں کیا, قرآن سنت کی روشنی میں نہیں کیا, اپنے عقل کی بنیاد پہ کیا ہے. تیسرے نمبر پہ پھر کلابیہ آئے, مناظرے کیے. معتزلہ نے مناظر کے جہمیہ سے کاش کہ یہ مناظرے قرآن سنت کی روشنی میں ہوتے, عقل کی بنیاد پر ہوئے مناظرے. تو پھر عقل نے ان کو یہ کہا, اس ناقص عقل نے یہ کہا کہ یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے لیکن صفات دل نہیں کرتا کہ صفات کو مان لیا جائے, قرآن سنت کی روشنی میں اور منہج سلف کے مطابق جواب نہیں دیا جہمیہ کو معتزلہ نے, کیونکہ معتزلہ ہمیشہ عقل کو نقل پہ مقدم کیا کرتے تھے اور اپنے عقل کی بنیاد پر مناظرے کیے, پھر ٹھوکر کھائی. اللہ تعالیٰ کے اسماء پر تو اقرار ہے لیکن صفات کا انکار مکمل. پھر ان سے مناظرہ کلابیہ نے کہا, معتزلہ سے کلابیہ نے مناظرہ بھی عقل کی بنیاد پہ کیا, اہل الکلام کی طریقے پر کیا, اہل سلف صالحین کے راستے کو نہیں اپنایا, منہج سلف کو نہیں اپنایا, صحابہ کرام کے راستے کو اور سلف کے راستے کو جب چھوڑا تو پھر انہیں بھی ٹھوکر کھائی ہے. کلابیہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کیا اور صفات میں سے صرف سات صفات پر اقرار کیا, باقی سب کا انکار کیا. اور سات صفات کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صفات جو ہیں قرآن مجید میں تو موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے, لیکن عقل بھی ان سات کو مانتی ہے. تو پہلے عقل نے مانا, پھر دلیل قرآن میں بھی ملی, ہم نے ان پر اقرار کیا اور ان پر ایمان لایا. سبحان اللہ, یعنی پہلے عقل مانتی ہے پھر اسے شریعت پہ جا کے تولتے ہیں, یعنی ان کی عقل اصل بنیاد ہے, شریعت کو عقل پہ تولا جاتا ہے. جو عقل مان لیتی وہ دین, جو عقل نہیں مانتی وہ دین نہیں ہے. اہل کلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صرف کلام کرنا ہی جانتے ہیں, بہت سارا کثرت سے آپ کو کلام ملے گا, کام کی کوئی ذرے برابر بات بھی نہیں ہوگی, کثرت کلام ہے بس. ان کے بعد پھر اشعری آئے. امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کلابی عقیدہ اپنایا لیکن وفات سے پہلے توبہ کر لی اور رسول جماعت کے عقیدے کو اپنا لیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. عجب بات یہ ہے کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم اشاعر ہیں, اشعری ہیں, اور اپنی نسبت کرتے امام حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, جبکہ وہ اس بدعقیدگی سے توبہ کر چکے تھے. اصل لفظ کلابی ہونا چاہیے تھا, یہ کلابی ہیں, اشعری نہیں ہیں, کیونکہ سعید بن کلاب کا یہی عقیدہ تھا اور امام حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ اپنایا. جب توبہ کی تو ان سے مناظرہ کیا, رد بھی کیا کہ یہ غلط عقیدہ ہے. اور پھر ان کے بعد آئے ماتوریدیہ. ماتوریدی نے کہا, انہوں نے بھی عقل کو مقدم کیا نقل پہ, اور انہوں نے کہا عقل تو سات نہیں آٹھ صفات مانتی ہے. اشاعرہ نے کلابیہ نے سات صفات کہے تھے, ہماری عقل کہتی کہ آٹھویں صفت تکوین بھی ہے, وقت نہیں میں تفصیل بیان کروں. بہرحال ماتوریدی نے کہا کہ سات نہیں آٹھ صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو اقرار ہے لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات پر ہمارا ایمان ہے, باقی کا ہم انکار کرتے ہیں. عجب ہے, سبحان اللہ. رسول جماعت کا اجماع ہے, البدعت میں تفرقہ ہے, کسی نے سب کا انکار کیا, کسی نے بعض کا انکار بعض کا اقرار کیا, کسی نے سات کا کسی نے آٹھ کا. رسول جماعت کا ایک ہی قول ہے کیونکہ ایک ہی منہج ہے. اہل بدعت کے مختلف مناہج ہیں, اس مختلف اقوال ہے. میرے بھائی سنت جوڑتی ہے, بدعت متفرق کرتی ہے, توحید جوڑتا ہے, شرک متفرق کرتا ہے, منہج السلف جوڑتا ہے اور منہج الخلف اور جو باطل مناہج ہے یہ متفرق کر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اسے اچھی طریقے سے جان لو. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالی بعض لوگوں پر راضی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے بغیر تحریف کے, ہے، یعنی کہتے کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتی، یہ تعطیل ہے، بغیر تحریف کریں گے، یعنی کہتے اللہ تعالیٰ راضی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے بندوں کے لیے، نہیں، یہ تحریف ہے. رضا کا معنی معروف ہے عربی زبان میں، اردو میں ہم جاتے معنی کیا ہے، تو معنی حقیقی معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تیسری شرط یہ کہ کیفیت نہیں جانتے کیسے راضی ہوتا ہے، اور چوتھی شرط ہم مثلیت بیان نہیں کہتے مخلوق جیسے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں پر راضی ہوتا ہے. اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، عظیم لوگ ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہے، اور جس نے یہ راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اور اس میں مضبوطی حاصل کی، تو اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوئے جتنے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مضبوطی حاصل کی ہے، اور پوری امت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ حاصل کرنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اور ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے صحابہ، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے علم حاصل کیا. وحی نبی پر نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کی تفصیلات، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قریبی صحابہ کو سمجھاتے تھے، اور صحابہ کرام وہ ایک واسطہ اور ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے امت اور وحی کے بیچ میں. ہر نبی کی امت نے دین سیکھا ہے اس نبی کے صحابیوں سے، اگر ان صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر نبی کیا لے کے آیا ہے، کس نے پہنچایا ہے امت تک انبیاء کے اقوال اور افعال اور اقرار کو، کس نے پہنچایا ہے، یہ ذریعہ ان کے شاگرد، ان کے صحابہ ہیں. اس لیے انبیاء کے بعد درجہ ہمیشہ نبی کے صحابی کا رہا، رشتہ دار کا نہیں. ہاں رشتہ دار اگر ایمان لے کے آیا ہے تو پھر نور علی نور ہے، وہ صحابی بھی ہے، وہ رشتہ دار بھی ہے. لیکن اگر نبی کا رشتہ دار نبی سے دشمنی مول لیتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا، اپنے شرک اور کفر پر قائم رہتا ہے، تو اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنے زمانے کا بدترین شخص سمجھا جائے گا، جاہل نہیں بلکہ جہالت کا باب سمجھا جائے گا. الغرض تو صحابہ کرام میں سے، انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے افضل صحابہ ہیں، سب سے افضل نبی کے علیہ الصلاۃ والسلام، اور افضل الانبیاء والمرسلین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی ہی کافی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن مجید میں جہاں پر صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، وہ مومن جن کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ صحابہ ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ خوشخبری ساتھ سناتا ہے ان کی زندگی میں، اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے تا قیامت، ان کے لیے خوشخبری سنتے رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کا وعدہ ہوتا تب بھی خوشی ہوتی، اگر دنیا کا بادشاہ کسی وعدہ کرتا ہے میں تمہیں ضرور راضی کروں گا، کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے. لیکن جب رب الارباب، بادشاہوں کا بادشاہ جل شانہ وعدہ کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں ان خاص بندوں سے راضی ہوں اور میں ان کو بھی راضی کروں گا. صحابہ کرام سے محبت کرنا فرض ہے، صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا فرض ہے، ان کے منہج، ان کے طریقے کو اپنانا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی مشاقت کرتا ہے، یعنی شدید اختلاف کرتا ہے، الرسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی دنیا میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کریں گے، شدید اختلاف کریں گے اور دور ہو جائیں گے. من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کیونکہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، ہدایت واضح ہو چکی ہے، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، سمجھ بھی لیا. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، لیکن اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کیا. غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، مشاقت اس لیے ہوئی اور یہ واضح ہدایت بھی اس لیے نظر نہیں آئی. ہدایت کو کیوں چھوڑا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مشاقت ہوئی؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، مومن کو راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، جو راستہ اختیار کر چکا ہے ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، چھوڑ دیں گے ہم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. ایک وقت ہے کہ سنبھل جا اور توبہ کر لے، واپس پلٹ جا سبیل المؤمنین کی طرف، اور اگر نہیں تو پھر تمہارے لیے حجت ہے قیامت کے دن. تمہیں مہلت بھی دی تھی، زندگی دی تھی، صحت دی تھی، عقل دی تھی، تو پھر بھی نہ سمجھ سکا. نولیہ ما تولا دنیا میں، آخرت میں ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بہت بدترین انجام ہے جہنم. صحابہ کرام سے محبت کرنا بھی فرض ہے اور ان کے راستے کو اتباع کرنا بھی فرض ہے، اور یہ دو چیزیں آپ کو ملے گی ایک جماعت میں جو آج موجود ہے. حقیقتاً دعوے سب کرتے ہیں، دعویٰ روافض کے علاوہ، روافضیوں شیعوں کے علاوہ سب کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے راستے کی اتباع بھی کرتے ہیں، سوائے روافض کے اور خوارج کے بھی. ان دونوں نے صحابہ کرام سے بغض و نفرت کی اور تلوار بھی اٹھائی خوارج نے. ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت میں سے جو اپنا کو سنی کہتے، بہت سارے اور بھی گروہ ہیں، جب سنی کا لفظ ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں ہر وہ شخص، ایک اعتبار سے ہر وہ شخص جو رافضی نہیں ہے، شیعہ نہیں یعنی سنی ہے، جس میں جہمی بھی ہیں، معتزلی بھی ہیں، ماتریدی بھی ہیں، اشعری بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہیں، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اہل حق اہل باطل سارے شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب دوسرا مفہوم سے دیکھتے ہیں، دوسرا معنی اہل سنت والجماعت کا یا سنی کا، یعنی بدعت ہی نہیں ہے. اگر روافض کے ضد ہے تو یہ ایک بڑا امبریلا ہے جس کے نیچے ساری جماعتیں موجود ہیں، بدعت بھی موجود ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں سنی یعنی بدعت ہی نہیں ہے، تو اس میں سے صرف ایک جماعت، ایک گروہ رہ جاتا ہے جسے رسول جماعت کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اہل الاثر کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں. حقیقتاً اسی گروہ نے ہی صحابہ کرام سے محبت کرنے کا اور اتباع کرنے کا حق ادا کیا ہے قولا و فعلا. عقیدہ بھی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, سلف کا عقیدہ ہے, عبادات بھی اسی راسو اختیار کر کے کرتے ہیں, معاملات بھی اسی طریقے سے ہیں, اخلاق آداب بھی اسی طریقے سے, سیاست بھی اسی طریقے پر ہے. ایسے جیسے کہ بعض گروہ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں, فروع میں حنفی ہیں اور طریقۃ صوفی ہیں. ہرگز نہیں, اصول میں بھی سلفی ہیں, فروع میں بھی سلفی ہیں, طریقۃ بھی سلفی ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے راضی ہوتا ہے, اور ہر وہ شخص جو ان چیزوں پر عمل کرے جس طرح راضی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ رضا کو پا ہی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. شکر ایک عظیم عبادت ہے واللہ, اور شکر کرنے والا شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا, بشرط یہ کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے. اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے, شر سے بھی آزماتا ہے. شر سے اس لیے آزماتا ہے تاکہ جس کو مصیبت پہنچی ہے شر پہنچے وہ صبر کرے, اور صبر اس کے لیے ذریعہ نجات ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ خیر سے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شکر ذریعہ نجات بنا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہو تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ شکر کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ شکر کرتا رہتا ہے. جس نعمتوں کی تجدید ہوتی رہتی ہے اس کا شکر میں بھی تجدید ہوتی رہتی ہے اور مزید مضبوطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکر تم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ شکر کرنے پر راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا, دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. کوئی اور دین نہیں ہے پوری دنیا میں جسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو سوائے دین اسلام کے. یہ واحد سچا حق اور کامل دین ہے, باقی سارے جھوٹے ناقص اور باطل دین ہیں. جسے اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق, جس کی بنیاد توحید ہے, سنت ہے اور منہج السلف ہے, جس اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ اگر کچھ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا ہے, شکر کرتا ہے. ایک لقمے پہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے, ایک لقمہ کھایا الحمدللہ, پھر کھایا پھر الحمدللہ, اور جب کچھ پیتا ہے ہر گھونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, حمد و ثنا کرتا ہے. جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو ہم کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں. واللہ اگر میڈیکل سائنس دیکھیں تھوڑا سا, اس میں جو معجزے ہیں جو عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں ہم نے پڑھی, ہم جانتے ہیں. یہ راستہ دیکھا ہے آپ نے, کھانے پینے کا راستہ جو ٹیوب ہے, ایسوفیگس جسے کہتے ہیں, یہ ٹریکے کی طرح کھلا راستہ نہیں ہے. ٹریکے جو سانس کی نالی ہے جو آگے ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ کھلی رہتی ہے ہمیشہ, کیونکہ اگر بند ہوتی تو ایک پمپ کی ضرورت ہوتی, اس لیے پمپ سے پھر ہم ہوا کو داخل کرنا ہوتا, مشکل ہو جاتی. تو سبحان اللہ, کیونکہ ہوا ہم نے سانس لینی ہے تو وہ کھلی رہتی ہے, اور جو خوراک کی نالی ہے وہ بند رہتی ہے عمومی طور پہ. کچھ کھاتے ہیں تو تب وہ پھر حرکت میں آتی, پھر وہ نوالے کو معدے تک پہنچاتی ہے. اور یہ جو حلق ہے ہمارا جہاں سے ہم کھانا کھاتے ہیں, سانس کی نالی پہلے ہے اور خوراک کی نالی اس کے پیچھے ہے, یوں خوراک کی نالی پیچھے ہے آگے نہیں ہے. عجب بات یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سانس کی نالی میں کھانا کیوں نہیں جاتا اگرچہ وہ کھلی ہوئی بھی ہے. ایک خاص نظام ہے جو ہمارے بس کا نہیں ہے. اگر اللہ ہم اسی چیز میں لگے رہے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذمہ یہ لگا دیتا ہے ٹھیک ہے رزق میں تمہیں دے دیتا ہوں, تمہیں منہ تک رزق ملے گا, لیکن اس سے فائدہ اٹھانا تمہارے ذمہ ہے, واللہ کوئی زندہ نہ رہتا ہم میں سے, قسم کھا رہا ہوں. کیونکہ اس نوالے کو حل تک چبا تو دیا ہم لوگوں نے, آگے پھر ہمارا کام نہیں ہے. محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, واللہ انعام ہے. ہم صحت مند کیوں ہیں؟ اس خوراک کا, اس خوراک جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس خوراک کا اثر ہے ہمارے جسم پر, فائدہ ہے اس خوراک کا, ہم صحت مند ہیں. جب بھی ہم کھانا کو چبا لیتے ہیں اور نگلنے کے سوچ اب نگلنا چاہتے ہیں, فوراً سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے اور خوراک جو ہے فوراً خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے. اور اگر کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی چلا جائے کھانسی کیوں آتی ہے؟ کھانس کھانس کی حالت بری ہو جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ غلط جگہ پہ چلا گیا ہے. اس کو جانا چاہیے تو خوراک کی نالی میں, پانی کا قطرہ سانس کی نالی میں چلا گیا ہے, غلط جگہ پہ چلا گیا ہے, کھانس کا سو ہم نکال دیتے ہیں ریفلیکسلی, ہم کھانسے خود نہیں کھانستے, ہم کھانسی کو روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ رکتی نہیں ہے. اگر کھانسی کو روک جائے اور کھانسی کو ہم روک لیں اور رک جائے تو پھر اندر انفیکشن ہو جاتا ہے. یہ ذمہ ہمارے میں. اگر کوئی خوراک میں کوئی چیز چلی جائے اور وہ کھانسی سے نہ نکلے, پھر سرجن آپریشن کے ذریعے اسکوپ کے ذریعے اسے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس شخص سے جب کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہم اس قابل نہ تھے اور نہیں ہیں, واللہ ہم اس لائق نہیں ہیں, نالائق ہیں ہم لوگ. اللہ کا رزق کھاتے ہیں, کمائی کا کبھی سوچ نہیں حلال یا حرام کی کمائی ہے, صرف کھانا جانتے پینا جانتے ہیں, لیکن اس کریم کا کرم دیکھیں. حرام خور بھی کھاتا ہے اس کو بھی تکلیف نہیں ہوتی, کافر بھی کھاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہم مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا, واللہ حلق سے پانی نہ اترتا اس کے. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. اسے جب کھائیں اور پئیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا نام لیں, بسم اللہ پڑھیں, برکت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہی میرا مالک ہے, میرا خالق, میرا مشکل کچھ حاجت روا ہے, میں یہ کھانا کھانے جا رہا ہوں, یہ مشروب پینے جا رہا ہوں, تو ہی آسانی فرما, تو ہی اس میں برکت ڈال دے. یہ معنی ہے بسم اللہ کا. آج ہم بے قدرے ہیں, کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں جانوروں کی طرح, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بچوں کو سمجھائیں سکھائیں, اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ بچوں کو کھانا دیتی ہیں اور کھلانا شروع کرتی ہیں, اگر بچہ نہ سمجھ بھی ہے, اگر دودھ خور بچہ بھی ہے, بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو پلائیں. بچے کان میں اللہ تعالیٰ کا نام جانا چاہیے. جب اسے فیڈ کرتے ہیں, چمچ سے کھلاتے ہیں دو چار مہینے کے بچے کو, تب بھی آپ یہ کہیں, چار مہینے کے بچہ جو ہے اس کی ویننگ شروع ہو جاتی ہے, تب بسم اللہ پڑھ کے اس کے منہ میں چمچ دیں. آپ ایسے اس کو کیا پتہ, تمہیں کیا پتہ اس کو کس چیز کا پتہ ہے؟ اس کو رب ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے جو وہ دیکھ رہے, جو کانوں سے سن رہا ہے, اس کی ہم تربیت کر رہے ہیں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام زبان پہ ہونا چاہیے, اور جب اس کو کھلا دو تو کہیں الحمدللہ. تربیت اس کی کرے, اس نہ سمجھی کی حالت میں بھی, اس وقت میں بھی اس کی تربیت کرے, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسا بندہ بنے جس سے اس کا رب راضی ہو. مخلوق بھی راضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضوا عنہ, ان کو بھی راضی کرے گا. جس لمبی اللہ کی چیز سے راضی ہوتا ہے, ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ توحید پہ راضی ہوتا ہے, ان تعبدوا ولا تشرکوا به شیئا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, الگ سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اسے راضی ہوتا ہے. حکمران وقت کو نصیحت کرو, اس اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اور بھی دلائل ہیں, اس میں اکتفا کرتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ہم اگر یہ راستہ اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا, اور دو لفظوں میں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کون سا راستہ ہے, یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے جس طرح خود گواہی دی ہے رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ہر اس شخص سے راضی ہے جو ان کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. مخلوق بھی راضی ہوتی ہے, انسان راضی ہوتا ہے, ورضوا عنہ اللہ خود دلیل دی ہے, ہم خود بھی راضی ہوتے ہیں, صفت ہے. اللہ کے فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف حدیث میں, ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم, فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے ان سے راضی ہو کر. فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں, کس سے راضی ہوتے ہیں؟ اس مومن واحد متبع سنت سے جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. واللہ فرشتے اس کو زمین پر نہیں چلنے دیتے, اخلاص نیت کے ساتھ جو گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, بشرط موحد ہو, متبع سنت ہو, توحید اور سنت کی دعوت حاصل کرنے کے لیے, منہج السلف کو سمجھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اپنے پر بچھا دیتے ہیں رضا لطالب العلم, اے طالب علم یہ سن لو. ایک اور خصوصیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان ہے کہ آپ کے یہ قدم دنیا والوں کے لیے, ہمارے لیے جو زمین پر چلنے والے ہیں, اس کیچڑ پر چلنے والے, مٹی پر چلنے والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے پروں پر آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں. وقت نکالو تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لیے. جمعہ کے خطبے کے لیے سب ہی آتے ہیں, ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نیت کی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جاتا ہے یہ نیت اگر ہم کر کے کریں؟ فرشتے پر بچھا دیں گے آپ کے لیے. تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ یہ نیت کر کے, جمعہ خطبہ ہوتے اس لیے ہے آدھے گھنٹے ایک گھنٹہ جتنے بھی ہوتا ہے, ہم تو جمعے کے خطبے کا یعنی موضوع پہ بات کرتے ہیں, لیکن جو خطبہ جتنے بھی شارٹ ہو مختصر ہو, سنت ہے مسنون ہے, یہ مختصر خطبہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو علم سے دور ہیں کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو یہ علم سیکھ لے. اور ہر نماز جمعے کی نماز میں طالب علم ہی ہوتا ہے, علم حاصل کرنے تو آتا ہے نا, لیکن بیچارہ خیر سے کتنا محروم ہوتا ہے صرف نیت کی وجہ سے. ہم جمعہ خطبہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں عادت کے لیے, عبادت کے لیے نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر آپ اس نیت سے جب میں نے علم حاصل کرنا ہے تو یہ فضیلت تو لے لینا طالب علم کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کی کوئی دنیا میں راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ ہے طلب علم کا راستہ, اپنے آپ کو اس سے محروم کرتے ہو. الغرض مخلوق بھی راضی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے, اور دونوں کی رضا میں زمین آسمان کا فرق ہے, ایک جیسے نہیں ہے. اور یہیں سے بعض لوگوں کو غلطی ہوئی, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, یہ کیسے مانیں کیونکہ مخلوق بھی راضی ہوتی ہے اور دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے. یہ تشبیہ صرف لفظ کی حد تک ہے, معنی کی حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اسے ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا. مخلوق راضی ہوتی ہے بھی حقیقت اللہ نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, حقیقت بھی ہم راضی بھی تو ہوتے, ناراض بھی ہوتے. مخلوق جیسے کہ اس کی اوقات ہے, ناقص ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, اس کا راضی ہونا بھی ویسا ہی ہے. اور خالق جل شانہ جس کے پیارے نام ہے اور صفات الکمال ہے, کیسے ممکن ہے کہ خالق کا مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو اور کسی طریقے سے بھی مماثلت ہو، ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء انکار ہے، وہو السمیع البصیر اقرار ہے، اثبات ہے. نفی ہے مثلیت کی، اقرار ہے اسماء و صفات کا. اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے سورۃ الدہر، سورۃ الانسان میں انسان بارے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اسے سمیع اور بصیر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں سمیع اور بصیر ہے، اور اپنے ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں وہو السمیع البصیر. مثلیت لازم آتی ہے کیا؟ یعنی آپ نعوذ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ، جو اللہ نے فرما دیا ہے لیس کمثل ہی شیء، پہلے مثلیت کا انکار کر دی، نفی کر دی ہے، پھر فرما وہو السمیع البصیر، تو ہر عقل مند سمجھدار مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد مثلیت ہرگز نہیں ہے. اس کے بعد جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سمیع البصیر فرمائے گا مخلوق کے لیے بھی، تو ہم کہیں گے آمنا وصدقنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ نفی اللہ نے خود فرمائیے اور اس بات اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ مثلیت کا انکار کر دیا ہے اور اسماء و صفات کا اقرار کیا ہے، اور ویسے اسماء و صفات اللہ نے مخلوق کے لیے بھی بیان فرمائیے، تو مثلیت کہاں سے آئی؟ تشبیہ کہاں سے پھر آئی؟ اس لیے بدعقیدگی ہے، غلط فہمی ہے، پر دل سے نکال لیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہوئے یہ دو لفظ سیکھ لیں، آمنا وصدقنا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے گھر والوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے دوست و احباب سے، اور سب مسلمانوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.